السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 اکتوبر 2018 گوداوری کھنی میں حضور اشرف الفقہا کا خطاب نایاب ہونے جا رہا ہے جسے ہم اور آپ سنیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ورسولنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع الزهود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نور من نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمن استان قدم کی، کیا بات رضا اس چمن استان قدم کی، زہرا ہے کلی جس نے حسین اور حسن کو نکالا، کلی جس نے حسین اور حسن کو. اور فرماتے ہیں وہ شہید بلا شاہ گل کو قبا، وہ شہید بلا شاہ گل کو قبا، بے تسے دشتے غربت کے ذاتوں سلام. شہر خالے دعا کے زمانے نبی، شہر آرے جو آرے زبان نبی چاشنی بیر عصمت کے لاکھوں سلام، چاشنی بیر عصمت کے لاکھوں سلام. میرا خیال ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے شرح کر کے آنے والوں کے لیے ادھر بھی رہتا ہے ادھر بھی رہتا ہے آگے بھی رہتا ہے. اس جلسے کا عنوان ہے پیغام شہدائے کربلا. شہدائے کربلا کا پیغام وہی ہے جو قرآن کا پیغام. شہدائے کربلا کا پیغام وہی ہے جو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. پیغام کہتے ہیں میسج کو. اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو قرآن کے ذریعے پیغام اور میسج دیا جس کو عربی میں وحی کہتے ہیں. وحی کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنے پیغام کو نشر کیا ہے. ایک پیغام آپ سن لیں قرآن کا، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اسے جتنا امام عالی مقام راکبِ گوشِ پیغمبر حضور امام حسین شہیدِ کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیغام کو کس طرح سے پوری کائنات میں پھیلایا اور دنیا کو بتایا کہ ہم آل رسول پیغام قرآن اور پیغام سرور کائنات کو کس طرح چھاتی سے لگا کر اور کائنات میں اس کو نشر کرتے ہیں. قرآن کا یہ پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو کیوں بھیجا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کی غرض و غالب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تین باتوں کا ذکر کر رہا ہے قرآن. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. پہلا پیغام قرآن کا یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو مانو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ پہلا پوائنٹ ہے، پہلا میسج ہے اللہ تعالی کا جو حضور کے آنے کا مقصد ہے کہ اے انسانوں تم اللہ کو مانو اور اس کے رسول کو مانو. اور جب رسول کو اور اللہ کو تم نے مان لیا، اس پیغام کو تم نے تسلیم کر لیا، پیغام ایمان کو ماننے کے بعد ہر مومن کے لیے ایک پیغام. یہ تو سب انسانوں کے لیے پیغام ہے، پہلے ایمان لا. اور جب ایمان لا چکے تو اب مسلمان کو یہ پیغام اللہ دے رہا ہے جس نبی کے ذریعے تم کو ایمان ملا ہے اس کی تعظیم کرو، اس کی عزت کرو، اس سے محبت کرو. یہ مسلمان کے لیے خاص پیغام ہے، سارے انسانوں کے لیے پیغام ایمان کا ہے، اور مومن کے لیے پیغام احترام مصطفیٰ کا. مطلب کیا ہوا؟ ایمان کے بعد بنیادی چیز یہ ہے کہ نبی کا احترام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مسلمان کے لیے فرض ہے. ذرا سی بے ادبی ہوئی، عزت میں فرق آیا تو یہ ایمان ہی ختم ہو جائے، ایمان کا سوال ہی نہیں رہتا. نماز روزے اپنی جگہ پر، صحابہ کرام حضور پر ایمان لائے اور کتنا ادب کرتے تھے، کتنا ادب کرتے تھے کہ حضور کے نازین کی ادب کا ادب کرتے، حضور کے منہ مبارک کا ادب کرتے، حضور جس پتھر پر قدم رکھتے تھے اس کا ادب کرتے، حضور کے گھر کا ادب کرتے، حضور جس پیالے میں پانی پیتے تھے اس کا ادب کرتے. یہ ادب مومن کے ایمان کی پہچان، جب تک ادب رہے گا اس دل میں ایمان کی دولت باقی رہے گی، اور ادب نکل جائے گا دولت ایمان ختم ہو جائے گا. یہ قرآن ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت ظل بهذا البلد، قسم ہے اس شہر کی جس میں اے حبیب آپ رہتے ہیں. قرآن کتنا ادب سکھا رہا ہے، اس شہر کی قسم ارشاد فرما رہا ہے. وَأَن تَحِلُّم بِحَادَ الْبَلَدِ، اس لیے کہ اے حبیب آپ اس شہر میں رہتے ہیں تو اس شہر کا احترام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم لا فرماتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کھائی اور آنے خاک گزر کی قسم،
بے شک
کھائی اور آنے خاک گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام. ارے جس پیر کا تلوہ جس زمین پر پڑ گیا قرآن اس کی عزت کا اعلان کر رہا ہے، تو حسین کی عزت کا کیا مقام ہے؟ نبی کا تلوہ جس زمین پر پڑا وہ قابل احترام، صرف زمین ہی نہیں بلکہ پورا شہر قرآن کی نگاہ میں قابل احترام ہے. تو حضور سے ہر چیز نسبت رکھنے والی قابل احترام ہے، یہی ہے حضور کی عزت، یہ ہے قرآن کا پیغام کہ نبی کا احترام کرو. اس کا مطلب ہے کہ نبی سے جن جن چیزوں کو نسبت ہے اس کا بھی احترام. آپ اپنے باپ کا احترام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اب باپ جو کرتا پہنتا ہے، جو شرٹ پہنتا ہے، آپ اس کو نالی میں دیکھیں گے؟ اور اگر دیتا ہے آپ بہن کے لیے باپ کا بے احترام. باپ جس بستر پر سوتا ہے اس بستر پر آپ کیوں کہہ دیں گے؟ اس بستر کا بھی ادب باپ کا ادب ہے. جو نسواک بات کرتا ہے اس نسواک کا بھی آپ ادب کریں. ادب کا پہلے انداز سے ہو. ادب کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ہم ادب کرتے ہیں اس کی ہر چیز کا ہم احتجاج کرتے ہیں. یہ ہے ادب کا مطلب. ادب کا دعویٰ کرتا ہے اور باپ کے کرتے کو نالی میں پھینکتا ہے، باپ کے مسواک کو اپنے منہ سے روکتا ہے، باپ کے بستر پر تھوکتا ہے، ساری دنیا کہے گی یہ باپ کا بے ادب ہے. دوسری بات یہ ہے، ادب کا یہ تقاضا ہے کہ باپ جن جن سے محبت کرتا ہے، بلکہ حدیث میں بھی ہے بیٹا وہی ادب والا ہے جو باپ کے تمام دوستوں سے محبت کرتا ہے.
بے شک
اگر باپ سے محبت ہے اور باپ کے دوستوں کو گالی دیتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، وہ باپ سے محبت کرنے والا نہیں ہے. جب باپ کی یہ حیثیت ہے تو مصطفیٰ کا مقام کس طرح ہے؟ میرے رسول جس سے محبت کرتے ہیں
اس سے محبت کرنا ہی ایمان کی
حفاظت
ہے، اور اس کی بے ادبی کرنا ایمان کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں امام حسین کی حیثیت کو دیکھو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا نسبت رکھتے اور حضور اپنے اس لاڈیے سے کتنی محبت کر جاتے ہیں۔ یزید نے یہی پانی پر کھو دیا۔ یزید برباد کیوں ہوا؟ اس لیے کہ نبی کا کلمہ پڑھتا تھا لیکن نبی کے اہل بیت کا ادب نہیں کرتا تھا، اس لیے یزید بن گیا۔ اگر وہ امام حسین کی عظمت کو سامنے رکھتا تو یہ کربلا کا پوری منظر سامنے نہیں آتا۔ قرآن کا پیغام ہے کہ میرے نبی پر ایمان لانے کے بعد مسلمان قائم رہنا اور اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو حد ضرور ہو اور توکل ہو تو میرے نبی کا ادب کرنا۔ نبی کا ادب کرنا، نبی والوں کا ادب کرنا، نبی کے ہر نسبت کا ادب کرنا، یہ ہے ادب کا مقام۔ ایک پیغام یہ ہے نبی کا ادب۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہی حضرت ام بدر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عباس حضور کے چچا کی اہلیہ محترمہ تھی اور حضور کو بہت چاہتی تھی، حضور بھی اپنی چچی کو بہت چاہتے تھے۔ ایک دن رات کو خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا ایک حصہ کاٹ کر کسی نے ان کی گود میں ڈالا۔ اب وہ ڈر گئے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ حضور کے بدن کا کٹا ہوا حصہ میری گود میں پڑا۔ اتنا پریشان ہوئی کہ رات بھر نیند نہیں آئی۔ فجر کی نماز پڑھ کے سیدھے بارگاہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچی، چہرہ لگا ہوا ہے، خاموش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچی سے کہا، کیا بات ہے اتنا پریشان، چہرے اداس کیوں؟ تو کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں نے بڑا ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا، بیان کرو۔ چچی نے کہا، وہ ایسا ڈراؤنا خواب ہے کہ میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا، دل میں ایک بے چینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، چچی بیان کرو، ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہ خیر کی بات ہو۔ حضرت ام بدر کو جب تسلی ہوئی تو انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، میں نے یہ خواب دیکھا، آپ کے جسد مبارک کا ایک ٹکڑا کسی نے کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا، میں گھبرا گئی۔ حضور مسکرا،
سبحان اللہ،
سبحان اللہ، سچی یہ تو بڑا مبارک خواب ہے،
سبحان اللہ۔
معلوم ہوتا ہے انہیں بھی بڑا ڈراؤنا خواب ہے، لیکن نبی تجھے بشارت دیتا ہے کہ بڑا برکت والا مبارک اور اچھا خواب ہے۔ حضرت ام بدر خوش ہو گئی، چہرے پر چمک آ گئی کہ میرے اس ڈراؤنے خواب کو زمان مصطفیٰ برکت والا خواب بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت کی، یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے گھر میری لاڈلی بچی زہرا کے گھر لڑکا پیدا ہو، اور وہ لڑکا سب سے پہلے تجھے گود، تیری گود میں دیا
جائے۔
فاطمہ کے ہاں بچہ ہوگا اور وہ بچہ تمہاری گود میں رکھا جائے۔ انہوں نے خواب کیا دیکھا کہ حضور کے بدن کا ٹکڑا میری گود میں ڈالا گیا، اور حضور اس کی تعبیر کیا بتاتے ہیں کہ فاطمہ کے گھر لڑکا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا. حضور نے بتایا کہ اے ام فرد چچی جان, وہ لڑکا جو آنے والا ہے وہ ایسا ویسا لڑکا نہیں ہے, میرے بدن کا ٹکڑا وہ لڑکا ہوگا. حضور نے پیدائش سے پہلے امام حسین کی عزت اور ان کی نسبت کا ذکر کر دیا. حسین اور بچوں کی طرح نہیں, ہر بچہ اپنے باپ کا جز ہوا کرتا ہے, لیکن فاطمہ کا بچہ میرے بدن کا جز ہوا کرے گا. یہ امام حسین کی نسبت کو پیدائش سے پہلے زمانے رسالت میں بتا. اب امام حسین کی عزت ایسے ہی ہے کہ جو امام حسین کی عزت کرے گا وہ نبی کے بدن کی عزت سے, امام حسین کی جو بے عزتی اور بے ادبی کرے گا وہ نبی کا گستاخ ہوگا, اور جو نبی کا گستاخ ہوگا اس کا ایمان ہی ختم ہوگا. نکلا اور پھر حضور فرماتے ہیں امام حسین کی پیدائش کے بعد حسین منی وہ انا من الحسین, اے لوگو حسین مجھ سے ہے, میرے بدن کا ایک جز ایک حصہ ہے اور حسین سے میں ہوں, مجھ سے حسین اور حسین سے میں. کیا سمجھے آپ؟ حسین میرے بدن کا ایک حصہ ہے اور حسین سے میں ہوں, میرا دین حسین سے محفوظ ہوگا. حسین میرے بدن کا ٹکڑا اور میرا دین حسین سے محفوظ ہوگا. جس کے بدن کا جو ٹکڑا ہوتا ہے وہ اپنے بدن کی حفاظت کرتا ہے. یہ آپ کا حصہ آپ کے بدن کا ایک حصہ ہے. اب یہ آپ کا ہاتھ آپ کے بدن کی حفاظت کرتا ہے, آپ کو نہلاتا ہے, کنجلی ہوتی ہے تو کھلاتا ہے, بھوک لگتی ہے تو کھلاتا ہے, کانٹا چھوٹتا ہے تو نکالتا ہے. یہ اتنی خدمت ہاتھ کیوں کرتا ہے؟ دوسرے کا ہاتھ کیوں نہیں کرتا؟ دوسرے کا ہاتھ دوسرے کے بدن کا حصہ ہے, اپنا ہاتھ اپنے بدن کا حصہ ہے. لہذا یہ ہاتھ پورے بدن کی خدمت کر رہا ہے. میرے حسین نبی کے بدن کا حصہ ہے, نبی کے دین کی جب بھی خدمت کی ضرورت ہوگی تو میرا حسین رک جائے گا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, اشرف الفقہا.
فرماتے ہیں حسین منی, حسین تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے اور میں حسین سے ہوں, یعنی میرا دین امام حسین سے بچے گا. میرے دین پر جب بھی کہیں سے کوئی حملہ ہوگا, کوئی اٹھے نہ اٹھے, سمجھے, میرے پیر میں کانٹا چوہا, کوئی نکالے نہ نکالے, میرا ہاتھ نکال لیتا. اسی طرح سے جب اسلام کو بھوک پیاس لگے گی, کوئی اسے کھلائے نہ کھلائے, میرا حسین اٹھے گا اپنا خون پلا کر اسے سہرا. حسین منی وہ انا منل حسین. پیدائش کے وقت اور پیدائش سے پہلے امام حسین کی نسبت کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہر کر دیا. حسین کی محبت ایمان اور حسین سے عداوت بے ایمانی, حسین سے عداوت یہ گمراہی. ایمان کا پیغام قرآن نے دیا اور نبی کی محبت نے ایمان کی حفاظت کا پیغام دیا. امام حسین سے جس نے محبت کی, خدا کی قسم اس محبت کرنے والے کے دل میں ایمان محفوظ ہے. ایک پیغام, اور دوسرا پیغام مومن کے لیے ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح شام تم اللہ اللہ کی عبادت کرو اس کی پارٹی بجا کرو. یہ پیغام مومن کے لیے ہے, نبی کا احترام پہلا پیغام مسلمان کا, اور صبح و شام خدا کی عبادت کرنا یہ مومن کے لیے قرآن کا دوسرا پیغام ہے. کربلا کے میدان میں امام حسین نے یہ دو پیغام آپ کو دیا ہے, اور جب مدینے میں یزید کے کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا اے حسین امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے, اب میں خلیفہ بنا ہوں, آؤ حسین میرے ہاتھ پر ہاتھ دے کر مجھے خلیفہ بنا. یہ پہلا مدہ تھا, یہ پہلا قائد تھا. امام حسین نے بیعت سے کیوں انکار کیا؟ آج واقعات میں نہیں بیان کروں, عظمت حسین بیان کروں, پیغام حسین بیان کروں. یزید کی طرف سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مجھ سے کم پر مالش کر لو, مجھے خلیفہ تسلیم کر لو. یہ یزید نے پہلا میسج مدینے میں امام حسین کو بھیجا تھا. امام حسین نے مدینے سے اٹھ کر فرمایا میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کروں. یہ امام حسین کا پیغام. آپ سنجیدہ بن کے سوچو, اگر امام حسین نے یزید کی بیعت کر لی ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید سچا ہے, یہی ہے نا. آپ جس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کیا اس کو لفنگا سمجھتے ہیں؟ جس پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اسے سچا اچھا نہیں سمجھتے. بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے وہ میرے نزدیک اچھا اور سچا ہے, اور اگر آپ کے نزدیک وہ غلط ہے تو آپ کبھی بیعت نہیں کریں گے. یہ ہماری اور آپ کی تھنکنگ اور سوچ ہے. میرے حسین کی سوچ تو وہ تھی کہ جو نبی نے سوچا وہی حسین سوچتے. اس لیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جو گھسا گئی تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے پیدا ہونے والے دعا کے دھیان کی وجہ سے. ہر بچہ شہد کھا کر گٹھی پلائی جاتی ہے, شہد کٹائی جاتی ہے, شہد کٹایا جاتا ہے, لیکن میرے نبی نے اپنے حسین کی گٹھی میں لوہا کے دھیان ڈالا. اب ایسا بچہ جس کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے دعائے دہن سے ہو, اس سے غلط سوچ کا آپ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. امام حسین نے جو سوچا تھا اس گمراہ کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کر سکتا, اگر بیعت کر لیتا تو یزید ایک بدکار تھا, ناکار تھا, گمراہ تھا. اس کی تمام باتیں امام حسین کے نزدیک سچ ہو جاتی, اور جب یزید کی بات سچی ہوتی تو آج حسینیت کہاں دنیا میں ہوتی؟ یہ امام حسین کی بیعت سے انکار کرنے کا خوشگوار نتیجہ ہے. یزیدیت مر گئی, حسین کا نام. نعرہ تکبیر, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی دن عقیدے کی حفاظت. یہ پہلا پیغام, گمراہ سے کم پر مالش نہیں کیا, گمراہ سے ہاتھ نہیں ملایا. گمراہ سے ہاتھ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گمراہیت کو ہم نے مان لیا, اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی گمراہیت کو مان لیتے تو یزید اچھا ہو جاتا اور سب میں یزیدیت پھیل جاتی. اس لیے امام حسین نے کہا میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ہوگا. اب یزید والوں نے, یزیدیوں نے دھمکایا کہ اگر آپ یزید سے کم پر مالش نہیں کرتے, ہاتھ نہیں ملاتے تو امام حسین سن لو تمہارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے, یہ گردن نہیں بچے گی, آلو اور ہاتھ تمہارے نہیں بچیں گے, تمہاری پراپرٹی ضبط کر لی جائے گی, خاندان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور امام حسین کو یہ دھمکی دی جائے. امام حسین نے ظالموں کے ہاتھ میں آنکھ ڈال کر فرمایا، یہ ہو سکتا ہے میرا گھر تباہ ہو جائے، مجھے تسلیم ہے، میری گردن تن سے جدا کر دی جائے، اس کے لیے تیار ہوں، خاک و خون میں تڑپنے کے لیے میرا حوصلہ موجود ہے. اے یزیدیوں، سب کچھ میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دینا گوارا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس ہاتھ میں کیا تھا، کون سا ہاتھ تھا، اس ہاتھ میں کون سی انگلی تھی. حضور اس ہاتھ میں اپنی انگلی پکڑا کر امام حسین کو کبھی گردار لے جاتے، کبھی مدینے کے بعد گھر میں لے جاتے. حضور کی یہ انگلی کون سی انگلی تھی؟ جب چاند کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ انگلی یہ نہیں ہے کسی پتھر پر تم مارو تو تمہاری انگلی زخمی ہو جائے. نبی کی انگلی کا مقام یہ ہے، یہاں سے بیٹھے بیٹھے یوں کیا تو خربوزے اور تربوزے کی طرح چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اے یزید سن، ایسی پاور فل انگلی میرے ہاتھ میں، تمہاری تلوار گردن میری کاٹ سکتی ہے، لیکن وہ ہاتھ جس ہاتھ میں ناما کی پاور فل انگلی بار بار آ چکی ہے، وہ ہاتھ تیرے ناپاک ہاتھ میں کبھی نہیں آ سکتا، اس لیے اس ہاتھ میں اسلام کی عزت محفوظ ہے، اس ہاتھ میں اسلام کی آبرو ہے. یہ ہاتھ اگر تیرے ہاتھ میں چلا گیا تو اسلام کی آبرو ختم ہو جائے. یہ امام حسین نے مدینے سے پیغام شروع کیا، اور کربلا تک اسی گائیڈ لائن پر امام حسین چلے. یہ ہاتھ کون سا ہاتھ تھا امام حسین کا کہ یزید کے ہاتھ میں چلا جائے؟ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن نانا کے ساتھ عیدگاہ جا رہے تھے. امام حسن رائٹ میں، امام حسین لیفٹ میں، دونوں انگلی پکڑ کے چل رہے تھے. قافلہ تھا زہرا کے دونوں لال اور بیچ میں آمنہ کا لال. عید کی خوشیوں کے دن حضور عیدگاہ جا رہے تھے. صحابہ کرام کے بچے اپنے باپ کے ساتھ، ادھر سے اپنے باپ کے ساتھ ان کے بچے آ رہے ہیں، لیکن کوئی اونٹ پر سوار ہو کر عیدگاہ جا رہا ہے، کوئی گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہا ہے. امام حسین نے کہا، نانا آپ کے غلاموں کے بچے اونٹ اور گھوڑے پر سوار ہو کر عیدگاہ جا رہے ہیں، اور ہم لوگ آقا زادے ہو کر پیدل چل رہے ہیں. ہمیں بھی سوال کیا، بچپنا بڑا پیارا ہوتا ہے، نانا سے مچل گئے، ہمارے لیے بھی سواری کا انتظام کیجیے. اب فوراً سواری کہاں سے آئے، عیدگاہ جاتے جاتے اونٹ گھوڑا کہاں سے لایا جائے؟ حضور مسکرائے، انتظام فرمایا، فرمایا حسن تم ادھر بیٹھ جاؤ، سب اونٹ اور گھوڑے پر بیٹھے ہیں، تم کندھے رسول پر بیٹھے. اب امام حسین اور حسن کو کیسی مقدس سواری ملی، حضور کے کاندھے پر بیٹھے اور عیدگاہ جا رہے تھے. امام حسین نے کہا، نانا جان، یہ صحابہ کے بچے گھوڑے پر سوار ہیں، اونٹ پر سوار ہیں، تو اس کی لگام بچوں کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں تو ہماری سواری کی لگام بھی نہیں. سواری مل گئی، لگام لائے. اب بولو کیسا انتظام ہوا؟ بچے کی ضد، امام حسین نے جب یہ ضد کیا، آج مصطفیٰ اپنے بچوں کی ضد کو کبھی ٹھکرایا نہیں. حسن تم ادھر کی زلف پکڑو، حسین تم بائیں طرف کی زلف تھام لو، یہ تمہاری سواری کے لگام ہے. امام حسن ایک طرف کی زلف اور حسین دوسرے طرف کی زلف اپنے ہاتھ میں پکڑ کے چلے جا رہے ہیں. ادھر سے حضرت عمر اپنے بچوں کو لے کر نکلے اور یہ شان کی سواری اور سوار کو دیکھا, حضرت عمر گھوم پڑے اور وہیں سے پکارا. حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ نعمل مرکب, اے حسن و حسین کیا خوب سواری تم کو ملی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے یا عمر نعمل مرکب, عمر تم کہہ رہے ہو کہ سواری اچھی, میں تو اچھا حری ہوں. نعمل مرکب تیرے کو سوار بھی کتنے پیارے ہو.
ایسی
سواری کسی سوار کو نہیں ملتی. یہ میرا لاڈلا حسن ہے, یہ میرا سہیتا حسین ہے, یہ میرے کندھوں پر سوار ہے. یا عمر تم نے میری تعریف کی, ان بچوں کی تعریف نہیں کی. تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا عمر تم میری تعریف کرو اور میں اپنے نوجوانوں کی تعریف کروں.
اب امام حسن امام حسین کی عظمت کا پتہ چلا کہ حضور ان کی عزت کرتے تھے اور ان کو بلند کرتے تھے, کہاں کندھے پر بٹھا کرتے. یہ ان کی عظمت اور وفاق ہے حسن نے کرنی کی. جو ان کی عزت نہ کرے وہ گمراہ ہے, بدعقیدہ ہے. یزید نے ان کی عزت نہیں کی. امام حسین کو معلوم تھا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کیسے دے سکتے تھے. زلف ان کے ہاتھ میں آئی تھی, انگلی آئی تھی جو چاند کو اس نے دو ٹکڑے کیا. یہ ہاتھ کہ جب حضرت امام حسین کے والد گرامی علی مرتضیٰ منزل صحبہ پر حضور کی خدمت کرتے کرتے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی, سورج ڈوب رہا تھا, علی کو ذرا بھی وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے خیر متوجہ ہونے کی اجازت نہیں دی. سورج ڈوب گیا, روٹیاں کھلی, علی تو پریشان, یا رسول اللہ آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے میں بیٹھا تھا, سورج ڈوب گیا. حضور نے فرمایا نہیں کہ تم کو مجھے جگا دینا تھا, سورج ڈوب گیا, نماز چھوٹ گئی, تم نے گناہ کیا نہیں. حضور نے اپنے ہاتھ اٹھا اور سورج سے کہا سورج گریٹ جلدی کر, جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے. ریورس گیٹ لگایا سورج اور بھاگتا ہوا مصطفیٰ کے حضور نے فرمایا علی نماز پڑھ لو. سورج اپنی جگہ کھڑا رہا. یہ پہلا دن ہے کہ سورج کبھی ایک جگہ کھڑا نہیں ہوا. چلا تو چلا, ادھر سے چلا 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 چلا, کبھی ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رکا. لیکن وہ دن ایسا تھا کہ پورا زمانہ رکا ہوا ہے, صرف علی کی نماز ادا ہو جائے. سورج دیکھ رہا ہے علی تم نماز ختم کرو پھر میں اپنا سفر شروع کروں. یہ ہے سورج کا سفر, کبھی نہیں رکا, قیامت تک نہیں رکا. لیکن ابھی کے لیے سورج رکا اس لیے کہ مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھا. ان ہاتھوں میں امام حسن اور حسین دے رہے تھے, یہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیوں دے سکتے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ میرے دوستو, ایک مرتبہ امام حسین فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان سے مسجد نبوی میں آئے, دیکھا صحابہ کرام بیٹھے ہیں, نانا نظر نہیں آ رہے. پوچھا نانا کہاں, صحابہ نے کہا وہ دیکھو مسجد کے ایک کونے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے. امام حسن دوڑتے ہوئے گئے, حضور سجدے میں, امام حسین پیٹھ پر سوار ہو گئے.
حالت نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پرورش کی اپنے اس لاڈلے کو، اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، اور صحابہ کرام کو بھی جرات نہ ہوئی کہ حسین کا ہاتھ پکڑ کر نبی کے پشت مبارک سے نیچے اتاریں، اے حسین اتر جاؤ ورنہ نماز پڑھ لیں، ہونا تو چاہیے نا. میں اگر یہاں آپ کی مسجد گوداوری کھڑی میں نماز پڑھوں اور میرا چھوٹا سا نواسا میری پیٹ پر بیٹھے اور سب لوگ موجود ہیں تو آپ کیا کریں؟ جا کر گود میں اٹھا لے نماز پڑھیں، نہ نماز پڑھ. لیکن آپ نہ ابو بکر اٹھ رہے ہیں، نہ عمر اٹھ رہے ہیں، نہ عثمان اٹھ رہے ہیں، نہ علی اٹھ رہے ہیں. نانا جانے نواسا حضرت امام حسین پشت رسول پر بیٹھے ہیں، کافی دیر تک بیٹھے رہے اور حضور سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی کہہ رہے ہیں. اللہ تعالی کی نماز اور حسین کا خلاف. اب آؤ دیکھو، جب امام حسین خود اتر پڑے تو صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ حالانکہ دیکھ رہے ہیں حسین بیٹھے ہوئے، پھر بھی صحابہ پوچھ رہے ہیں سجدے کو اتنا دراز کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری پیٹھ پر میرا لاڈلا حسین بیٹھا، مجھے حسین کا خیال آیا. کہاں خیال آیا؟ نماز میں نا، سجدے کی حالت میں، اور نماز میں سب سے اہم سجدہ ہے. وسجد وقتاً سجدہ کرو رب سے قریب ہو جاؤ، نماز کی وہ حالت ہے. ایسی حالت میں نبی نے نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ کی نماز اور تسبیح ادا کرتے ہوئے خیال کس کا کیا؟ امام حسین کا کیا. اب حضور کی نماز صحیح ہوئی یا فاسد ہو گئی؟
صحیح
بولو،
صحیح
ہوئی نا. امام حسین نبی تھے؟ نبی تو نہیں تھے نا، نبی کے شاہزادے. نبی کی نماز میں، نبی نے اپنی نماز میں غیر نبی حسین کا خیال کیا، نبی کی نماز میں کوئی خلل نہیں آیا. آج وہابی کیا دیکھتا ہے کہ امتی اگر نماز پڑھ رہا ہے اور نبی کا خیال آ جائے تو شرک ہو جائے گا، نماز خراب ہو جائے گا. اس سے برا اور کوئی عقیدہ ہو سکتا ہے؟ مسجد نبی کے مسلک کے اعلیٰ حضرت امام حسین کے پشت نبی پر
بیٹھا
میرے نبی کا خیال، نبی سجدے میں لا رہے ہیں اور نماز دہرا نہیں رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں نبی کی نماز صحیح ہے. تو اے امتیو، تمہاری نماز کی کیا حقیقت ہے؟ اب میری عظمت کا خیال تمہاری نماز میں نہ ڈالا جائے، کہ اے امتی تیری نماز نور بنا، نور ہو جائے. یہ ہے امام حسین کے بچپنے کی شان. جب وہ بچپنے میں اتنے بلند تھے، لاؤ ہوئے زمین پر کوئی ایسا بچہ دکھاؤ، کوئی نانا ایسا نواسا بتا دے کہ جس کے لیے جنت سے جوڑے ہی کے آئے ہوں. نانی تو بھیج دے گی، دادا جوڑا بنا دے گے، ابا گھوڑا لا دیں گے، جوڑا گھوڑا سب لا سکتے ہو، لیکن نبی کے کندھے جیسا گھوڑا کہاں تم لا سکتے ہو؟ اور حسین اور حسن کے لیے جوڑا جو جنت سے جبریل لائے تھے ویسا جوڑا کہاں لایا تھا؟ یہ ہے امام حسین کی نسبت. حضور کے بدن کا ایک حصہ، حضور کی انگلیوں کو تھام کر مدینے کے بازار میں گھومنے والے حسین، کندھے رسول پر بیٹھنے والے حسین. وہ اعلی حضرت کا ایک شعر ہے، راکبے دوسے عزت کے لاکھوں سے نام، عزت پہ لاکھوں سلام. یہ دوش ہے کہ کندھے کو عزت والے کندھے پر سوار ہونے والے حسن و حسین پر لاکھوں سلام. دوش عزت پہ لاکھوں سلام. میرے دوست امام حسین کو وہ عظمت حاصل ہے. کچھ ناپکار آپ کے زمانے میں کہتے ہیں حسین تک تو تاج حاصل کرنے کے لیے ہے تو وہاں سے ارے نبی کی پشت سے جیسا اچھا تخت کہاں مل سکتا. بچپن ہی کے حضور نے پشت پر بٹھا کر کہا حسین تمہیں کسی اور تخت کی ضرورت نہیں. وہ نبی جو اللہ تعالیٰ کے عرش اور تخت پر معراج میں اپنے قدم رکھ کر کے اس تخت پر کھڑے ہیں آج اس نبی کے پشت پر حسین تم بیٹھے ہوئے ہو اچھا اونچا یہ ہے امام حسین کی عظمت. امام حسین اب تمہیں پیغام دے رہے ہیں کہ جو میری عزت نہیں کر رہا ہے وہ گمراہ ہے بدعقیدہ ہے بددین ہے. اے لوگوں میں اس کے ہاتھ میں میں نے ہاتھ نہیں دیا. اے حسین کا جشن منانے والوں تم بھی اگر حسینی رہنا چاہتے ہو تو اپنے دل کی تختی پر لکھ لو کہ کسی بدعقیدے سے ایک سانس اور ایک لمحے کے لیے ہم کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر یہ جذبہ ہے تو تم کربلا کی یاد مناؤ اور اگر یہ کام ہے ان کے ساتھ بھی رہیں گے ان کے ساتھ بھی رہیں گے یزید کے ساتھ بھی رہیں گے فرید کے ساتھ بھی رہیں گے. ایسا ایمان نہیں چلتا. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا قرآن فرماتا ہے ادھر بھی ادھر بھی شیعہ بھی سنی بھی سنی بھی حق تو دونوں ہاتھ میں لڈو لینے والا تو بہرودیا ہوتا ہے. ایک کام ایک خدا کا ماننے والا ایک رسول کا ماننے والا ایک قرآن کا ماننے والا ایک بیت اللہ کا ماننے والا ایک دین کا ماننے والا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے. اور جس جو ہوا مدینے میں ایسے دو لڈو رکھنے والے تھے رب فرماتا ہے لا الہ الا اللہ ولا نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ادھر ہیں. ان کا ٹھکانا کیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ایسے منافق دو منہ والے دو خیال اور دو سوچ والے ان کا ٹھکانا جہنم ہے. اے کوئی آدمی ایسے دوگلوں کو جہنم سے بچا لے. جہنم میرے رب کی ہے جہنم میرے رب کی ہے. جب وہ اس میں ڈالے گا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور جو بچانے والا آئے گا وہ بھی اسی میں اس کی رسی میں گرفتار ہو کر جائے گا. خدا نہ کرے کسی کو کرن کے لگے اگر لگ گیا اور کوئی کرن کے میں چپک گیا اور آپ حضرات اس کو بچانے گئے چلو اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ لے بچ جائے گا آپ کا حال کیا ہوگا اسے چھوڑ دیا. تم چپکو گے کہ نہیں چپکو گے. اب دوسرا آیا آئیں گے دونوں چپک گئے اس نے اس کو کھینچا یہ بھی چپک. چوتھا آیا وہ بھی چپکتے ہیں. ہزار آئیں گے چپکتے چلے جائیں گے کہ رنٹ کا عذاب ایک پر پڑا بچانے والے سب بھی کھینچتے چلے گئے نہیں بچ سکیں گے. رب کے عذاب کا کرن بھی ان گوبروں پر جب قیامت پہ اٹھے گا جو اگر بچانے کے لیے جائے گا وہ بھی پھک سے چلا جائے گا جہنم وہ بھی نظر نہیں آئے گا. دونوں کے دونوں کے سمجھ گئے. اس لیے اگلا کیا پچھلے کو پہلے ہوشیار ہو جائے. اگر میں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو گمراہوں سے دوستی کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے. ایک واقعہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مینڈک تھا جو تالاب میں رہتا تھا. مینڈک سمجھئے نا کیا کہتے ہیں آپ اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں سمجھ گئے. وہ کہاں رہتا ہے اس کی کنٹری الگ محلہ الگ سب الگ اور ایک چوہا یہ بستی میں رہتا ہے اور وہ پانی میں رہتا ہے. دونوں کی دوستی تو امپوسیبل ہے لیکن نگاہیں چار ہوتی ہیں محبت آتی ہے. ایک مرتبہ یہ چوہا گیا تالاب کے کنارے بیٹھ کر پانی پی رہا. اب چوہوں کو کبھی دیکھو اتنا سا ہوتا ہے, وہ بڑا حضرت ہی اس کو نہیں بڑا ہوتا, وہ تو بڑا بدبودار ہوتا ہے خوش. یہ چھوٹے چوہے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, دشمنی کی نگاہ سے بنتے ہو پکڑ کے ایک دن دیکھنا ہیرے جیسی اس کی آنکھ ہوتی ہے اور اس کے منہ کے اوپر ریشم جیسے بال ہوتے ہیں. منہ سے ہم کی بڑی 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 بھوری صورت اور پورا بدن کا ایسا لگتا ہے کہ مرمر سے بنا ہوا, کبھی پکڑ کے دیکھ یہ بیٹھ کر کے پانی پی رہا. ادھر سے میڈر پانی کے اوپر آیا, ارے دیکھا ہے اتنی خوبصورت شخصیت تشریف کرنا ہے اور پانی کیسے پی رہا ہے. چوہے جب کھاتے پیتے ہیں تو کوکڑو بیٹھ کر دیکھا, دیکھا یہ تو سنت کے مطابق تھا, بہت بڑا صوفی لگ رہا ہے. پانی پی چکا تو اس کا چوہوں کا منہ دیکھو ہمیں بڑے چوہے سے ہلتا رہتا. میں جو بتا رہا ہوں ترقی کر کر کے بتا رہا ہوں, دیکھا کہ پانی پی جا رہا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے. بہت بڑا شکریہ اللہ, محبت اس کے دل میں آ گئی. بڑے بڑے مکاروں کو لوگ پیر بنا لیتے ہیں, اسی بڑے روپیہ پانی ہو جاتا ہے. اب وہ میڈک چوہے کی دوستی میں گرفتار ہو گیا. لمبا بات ہے, میڈک کو ہمیشہ اپنے دوست کی فرینڈ کی یاد آتی تھی. اس نے ایک دن چوہے سے کہا, آئی بستی میں رہتا, میں بستی میں آنی چاہتا ہوں, تو یہاں تک آتا ہے ملاقات ہوتی ہے, کوئی ایسا انتظام اور سسٹم نکال کہ میں جب تیری یاد مجھے ستائے تو میں یہاں سے بیٹھا بیٹھا تجھے انفارمیشن دوں. چوہا بڑا چالا سو بیس ہے, اس نے کہا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ایک ایسی جگہ تھا گیا جہاں کپڑے بنے جاتے, ایک لمبا دھاگا لے کے آیا اور اپنے دوست سے کہتا کہ اپنی ٹانگ میں باندھ دے اور ایک دوسرا سرا میں اپنی ٹانگ میں باندھ دیتا ہوں, جب میری یاد آئے اور یہ دھاگا پکڑ کے ایسے ہلا دینا تو مجھے اپنے دل میں خبر ہو جائے گی کہ میرا دوست میڈا مجھے یاد کر رہا. یہ پہلا لو ٹیلی فون محبت کا ٹیلی فون یہ چوہے نے ایجاد کیا. یہ بڑی خطرناک ہے یہ ٹیلی فون. آج یہ ٹیلی فون سے لڑکیاں لڑکوں میں کتنی محبت ہوتی ہے وہ آپ کا ماں باپ بیٹھے رہتے ہیں اور اس نے یوں 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 کیا نمبر لگایا بڑے صحیح کر رہا. یہ خاندان کے خاندان اس میں خراب ہو اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا. اس نے ایک سرا اپنے پیر میں باندھا اور دوسرا سرا میڈک کو بدلوا دیا. اب روز آنا وہ ہلاتا تھا دکھ دکھ اور وہ آ جاتا. ایک دن بارش ہوئی تھی, سردی کا زمانہ تھا, تو چوہے نے کہا مائی فرینڈ یہاں بڑی سردی لگ رہی ہے, چلو کھیت میں بیٹھ کر کے باتیں کریں گے اجتماع کریں گے. چوہے اور میڈک دونوں مل کر کے دھوپ میں جا کر کھیت میں بیٹھ کر کے گٹر گھوم گٹر گھوم کر رہے تھے. ایک چیز اوپر سے اٹھتی ہوئی ہے کہ مولانا جلال الدین روح رحمت اللہ علیہ پڑھ پا رہے. ایک چیز آئی, دیکھا کہ چوہے ماموں بیٹھے ہیں, اس نے نشانہ لگایا اور چوہے کو پنجے میں پھنسا کر کے اور اڑی. یہ چوہا چیچی 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 کرتا رہا, کیا تو سوچنے والے. اب جب اوپر اڑی تو جتنا لمبا دھاگا تھا جب وہ ختم ہو گیا تو یہ میجر بھی اور چیل اسی تالاب سے گزری جہاں اس کی برادری کے رہنے تھے. دوسرے میڈک دیکھا ہمارے چودھری صاحب لٹک تو گئے, تو میڈک کے خاندان والے سب بولتے ہیں جناب یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیوں لٹک رہے ہیں؟ تو کہا چوہے کی دوستی کا رزلٹ ہے. اگر میں چوہے کی دوستی نہ کرتا تو آج اس مصیبت میں نہیں پھنستا. مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رکھو دنیا میں بد عقیدوں کی دوستی کا اگر دھاگا اپنی گردن میں تم نے باندھ دیا تو یاد رکھنا جب وہ جہنم میں پھینکا جائے گا تو تم بھی جہنم کی طرف لے جائے گا. اس لیے قرآن کی یہ آیت یاد رکھنا ہم العدو فحذرہم آتاهم اللہ انا یوفقون. یہ سنی ٹرنی جتنے ہیں ایسے سنی نسلیا بیچ کے ٹرنی یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا قرآن فرماتا ان دونوں سے ان کی صحبتوں سے دور رہو اللہ انہیں اوڑھا کر کے جہنم میں ڈالے گا. تو جہنم میں جانے سے پہلے اے میرے سنی پیارے اپنے آپ کو بچا لے. قرآن کا یہ پیغام ہے اور حسین کا کربلا میں یہی پیغام ہے کہ بندگی کے ہاتھ میں ہاتھ کبھی نہیں. دوستی کا رشتہ بڑا خطرناک ہے. یہ امام حسین کا پہلا پیغام. امام حسین سن لیا, یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کی روشنی میں اور کربلا والوں کا کردار بیان کر رہا ہوں. کربلا میں پہنچ گئے اپنے آوالوں انصار کو لے کر, آل اولاد کو لے کر, پردہ ایام حرم کو لے کر, 22,000 کا 22,000 کا لشکر اور ادھر 72 آدمی کی جمع, ادھر 22,000 کا اجتماع. سمجھے کچھ نہیں سمجھے؟ ارے لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے اور سنیوں کو کہتے ہیں تم میں بڑی بھاری جماعت ہے, حضرت جی آئے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھ لو تو جنت مل جائے گی. ارے مارو بڑی جماعت کو روک دو. امام حسین کا پیغام یہ ہے ہم 72 مسلمان الگ نماز کریں گے, امام کعبہ کے پیچھے ہرگز نماز نہیں پڑھیں گے. لوگ یہ ہم کو مکے میں کانا دیتے الگ نماز کرتے الگ جماعت کرتے گھومیں چلیں گے. کہ بلان یہی پیغام تو میرے حسین نے دیا یہ گمراہ اگر 22,000 کا امام نماز پڑھاتا ہے. امام حسین کے لوگوں نے کہا تھا امام حسین چھوٹی سی جماعت کیوں کر رہے ہو, 22,000 کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ ہی ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیجیے. امام حسین نے ہم کو یہی پیغام دیا ہے. آج امام حسین کا یہ پیغام ہمیں بڑا تسلی دے رہا ہے. اے حسین آپ پر اللہ کی 1,000 رحمتیں ہوں, آپ نے کربلا میں ہمیں تسلی دے دی ہے. مجھے اشرف بڑی جماعت مت دیکھنا, کالے کی دیکھنا, کانچی کی نہیں دیکھنا, بڑی جماعت ہے دھوپ دینا, اکیلے نماز پڑھنا بڑی جماعت. اور نماز کی قیمت کیا سمجھتے ہو؟ کسی کے پیچھے جا کے ارے دیکھتے تمہارا اللہ کی بارگاہ میں نمائندہ کون ہے؟ وہ امام ہونا چاہیے جس کا عقیدہ صحیح. یہ پیغام کربلا ہے, پیغام امام حسین. آگے بڑھو, یہ پیغام کربلا تک امام حسین لے کے چلے گئے. آخر تک ان کے ساتھ کمپرمائز نہیں کیا, نہ ان کی جماعت میں شامل کیا. یہ پیغام. دوسرا پیغام تو سب کے روح کو کرتا ہوں وہ حسینہ. جنگ ہو رہی ہے, سارے گھر کے بچے شہید ہو چکے سوائے امام زین العابدین کے. بھائی سب شہید ہو گئے, جیسے آپ کے سوتےلے بھائی سب شہید ہو گئے. علی اکبر شہید, علی اشدر شہید, حتیجے خان کے سب شہید ہو گئے. خیمہ حسین کے سامنے قطار سے 72 لاشیں پڑی ہوئی ہیں. امام حسین ایسے حال میں تنہا شفع آدھا میں گھسے, دشمنوں سے ہر مبارک کی للکار لگائی ہوئی. یزیدیوں نے ہر طرف سے گھیر کر امام حسین کو زخمی کیا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے برچھی مار کر کے پیٹھ پہ زخم لگایا، کہیں سے سنسناتا ہوا تیر آیا، گلے میں چبھا، کہیں پیشانی میں چبھا، امام حسین کے 72 زخم لگے ہوئے۔ ایسی حالت میں ایک بڑے سے بڑا پہلوان، اس کے اوسان خطا ہو جائیں گے، اگر پہاڑ بھی ہو تو لرز جائے گا۔ ایسی حالت میں امام حسین دوسرا پیغام دے رہے ہیں، یزیدیوں کی طرف نگاہ ڈالی، کہا اپنے ہاتھ روک لو، چند منٹ کے لیے میں ظہر کی نماز عقیدے کا پیغام مکمل کر لیا، اب عمل کا پیغام، تو سب کے خوب ہو بکرا کم ہوا سیدھا، صبح و شام خدا کی عبادت کرو۔ ایسے ہنگامہ آرائیوں میں جہاں تلواروں کی جھنکار تھی، زخمیوں کی چیخوں بخار تھی، میدانی محشر بپا تھا، سارے گھر امام حسین کے سینے پر آ چکے تھے، کوئی آس پاس نہیں تھا، لیکن خیال بچوں کا نہیں ہے، خیال خیمے کو بچانے کا نہیں ہے، خیال اپنی بیوی کا نہیں ہے، خیال زینب اپنی بہن کا نہیں ہے، آدمی بیمار کا نہیں ہے، اے حسین آپ کی عبادت پہ ہم قربان ہو جائیں، خیال آ رہا ہے تو سجدے کا اور نماز کا۔ اور آپ فرماتے ہیں ہاتھ روک لو، نواسے رسول اپنی آخری زندگی کی نماز ادا کر لے، شر ملعون پکارا، اے میرے بہادرو، حسین کو اب ایک لمحے کے لیے آرام اور ریسٹ نہ دو، ورنہ یہ تازہ دم ہو جائے گا، حملہ کرو۔ امام حسین نے جب اس کی للکار سنی، خدا کی قسم رہبار سے گھوڑے سے نیچے اترے، مٹی سے تیمم کیا ہے، اے حسین کیسے نمازی، آسمان دیکھ لے میرے حسین کی عبادت کا ذوق، اے زمین ان کی بےشانی کو آخری مرتبہ چھوڑ دے۔ امام حسین مٹی سے تیمم کر کے اور بڑے اطمینان سے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے نیت مان، اے کوئی ایسا نمازی آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، ارے چونکہ اگر کاٹ لے تو خدا کے خدا کے دم نکل جاتا ہے، تکبیر تحریمہ باندھ رہے ہیں، بدن 72 زخموں سے چور ہے، لوہو لوہان ہے، میرے حسین کو اپنے زخموں کی کربناکی سے کوئی تعلق نہیں، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر، اتنے سکون سے آپ نے نماز پڑھی، پوری گرا الحمد شریف، رکو رکو کے بعد سجدے میں سر رکھ دیا، آس پاس ماحول کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری گردن کٹے گی یا گردن بچے گی، صرف ایک پرواہ ہے کہ میرا سجدہ پورا ہوگا۔ یہ عمل کا پیغام کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی سجدے میں سر رکھا، بدنصیب خولی بن سنان آگے بڑھا اور اس گلو کے پاک کو جو بوسہ رسول تھا، اس گردن مبارک کو جو نبی کے کندھے پر کبھی بلند ہوا، اس نے اپنی تلوار کا جچا کلا وار کر کے اور گلو پاک حسین کو کلے اقدس سے جدا کر دیا، اور جدا کرنے کے بعد خوشیوں میں ناچ پڑے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو سب سے اونچے نیزے میں پیوست کر کے اور کربلا میں اپنی فتح کا اعلان کیا، لیکن قدرت نے زبان ہار سے دنیا کو بتایا حسین کو ہمیشہ سربلندی حاصل، کبھی نانا کے ہاتھ میں سر بلند ہوئے اور کبھی نانا کی پیٹھ پر بلند ہوئے، کبھی کاندھے پر بیٹھ کر بلند، آج دشمن کے نیزے پر حسین ہی کا سر بلند ہے، ہمارے یزیدیوں کے سر نیچے سپت رسول کا سر اونچا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا ہم بیان کیا کر سکتے ہیں، ان گوداوری کھنی کے لوگوں نے آپ کے پیغام کا اعلان کیا ہے تو میرے حسین کے اس پیغام کو گلے سے لگاؤ، عقیدے کو بچاؤ اور عمل کو بھی بچاؤ. یہ دو پیغام کربلا کا ہے، یہ ہے پیغام امام حسین. اسی کو قرآن مجید فرماتا ہے لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُحَذِّرُوهُ وَتُعَظِّمُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ایمان لانے کے بعد دو پیغام ہے، نبی کی تعظیم اور عزت، اے آپ نے اپنے عقیدے کی حفاظت، اور تمہارا یہ سجدہ کبھی تم سے نہ چھوٹے. اے لوگوں، کیا تم اب بھی نماز نہیں پڑھو گے؟ بولو، پڑھو گے؟ انشاء اللہ کہا ہے تو یہ حلق سے مت کہنا، یہ دل سے. انشاء اللہ میں بڑا پاور ہے، انشاء اللہ میں بڑا زور اور بڑی برکت ہے. انشاء اللہ جب دل سے کہتا ہے تو رب کی رحمت اسے حوصلہ عطا کرتا ہے. ہمارے سجدے جس دن مسلسل مسجدوں میں ہوتے رہے تو یہ ظالم حکومتیں تمہارے لیے کوئی ظالمانہ قدم نہ اٹھا سکیں گی. ایک شاعر شہید جمن پوری کہتا ہے، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی، بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے. شاہنشاہ بتا کی رضا جو ہی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پر بنا حسین کو اپنا بنا لو، ان کے سجدے کو اپنا بنا لو، نبی کی محبت کو اپنے طریقے سے لگا لو. تم اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ. خدا کی قسم ممبر کے پاس بیٹھ کر کہتا ہوں، اے مسلمان، تیری گری ہوئی حالت چند تھوڑے عرصے میں بدل جائے گی. اللہ کی رحمت کے قافلے کھوپڑ پٹی میں پہنچ کر مسلمانوں کے حوصلہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس ظالمانہ ماحول میں ہمت دے، طاقت دے، اور پیغام کربلا کے سینے سے لگانے کا جذبہ عطا فرمائے.